ہمارے عمل میں بڑی کنٹینیویشن ہے. ہم سمجھتے کام کر کے ختم ہو گیا, لیکن وہ ختم نہیں ہوتا, وہ تو ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. جو بھیج دیا وہ بھی بھیج کے فارغ نہیں ہوئے, وہ بھی جمع ہونا شروع ہو گیا. یعنی ہر کام کے دو رخ ہیں, ایک تو فزیکل رخ اس کا جو اوپر چلا گیا, اور دوسرا اس کا روحانی رخ جو پیچھے اس کے اثرات رہتے ہیں. جس طرح روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے نا, اسے عمل اور آثار کا تعلق ہے. یہ بالکل یوں ہے جیسے آپ چلتے ہیں تو چلنے میں قدم آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں, لیکن پیچھے جو پرنٹ لگ جاتے ہیں ان پرنٹس کو آثار کہتے ہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کسی دریا میں ایک پتھر پھینکتے ہیں تو پہلے تو سپلیش ہوتا ہے, پھر وہ سپلیش ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس کا جو رپل یا وہ جو لہریں ہیں وہ دور تک سارے اس کو ہلا دیتی ہیں, دور تک ان سے نشان جاتے ہیں. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے, اور جو ری ایکشن ہے وہ چینج ری ایکشن ہے. یہاں کہ جب ایک ایکشن آپ نے کیا تو پھر وہ صرف نیئر ایک ایکشن نہیں رہا, بلکہ اس کا ری ایکشن شروع ہو گیا اور وہ چین بن گیا اور دور دور تک پھیلتا چلا گیا, اور کتنے میں ملٹی پلائی ہو گیا. زیادہ خطرناک بات یہ ہے, ایک عمل انسان کا ایک ہوتا ہے اپنے لیے, لیکن جب وہ ری ایکشن ہوتا ہے تو ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اس لیے آثار زیادہ خطرناک چیز ہے. اوریجنل تصویر ایک ہوتی ہے, لیکن اس کا اگر آپ نیگیٹو بنا لیں تو اس کو آپ 100 کاپیز بنا لیں. بالکل ایسے نہیں کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے, ایک اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے قدم اور دوسرے اس کے روٹس ہوتے ہیں جو نیچے چلے جاتے ہیں, اور جب تک روٹس باقی رہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, پودا کاٹ بھی دیا جائے پھر نکل آتے ہیں, اور ایک سے کئی بن, جیسے بیج ہوتے ہیں ایک بیج 700 بنا دیتا ہے. تو آثار بھی کیا ہوتے ہیں, ایک کام کے 700 امپریشنز بن جاتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے سینسیٹیو ترازو ہوں گے کہ جو صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں, باطنی نیتوں کو بھی جج کر لیں گے, کوانٹیٹی ہی نہیں کوالٹی بھی دیکھ لیں گے ان کی. اب تو آپ ترازو میں ڈالیں, آپ کوڑا ڈالیں یا پھل ڈالیں, کچھ بھی ڈالیں, تول دے گا, لیکن وہاں وہ یہ بھی ساتھ ہی بتائے گا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. سائنس کا ایک اصول ہے کہ میٹر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا, اس میں کنورژن تو ہوتی ہے, ایک سے دوسرے میں وہ بدل جاتا ہے, لیکن ڈسٹروائے نہیں کر سکتے آپ اس کو. مطلب آپ بولتے ہیں, آپ کی سوچ آواز میں ڈھل گئی, آواز جو ہے لہروں میں ڈھل گئی, لہریں جو ہے وہ پرنٹس بن گئے فضا کے اوپر, لیکن فارم بدلی, اصل نہیں گئی. لہذا پروڈیوس کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کیا لا رہے ہیں. ایسا تھا چین ری ایکشن بعض وقت ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی ڈیٹرمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ری ایکشن کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. تو معاشرے کے اندر جو پہلے کے آثار آ رہے ہیں اچھے ہیں, اور اس اچھائی میں آپ شریک ہو جاتے ہیں تو مزید غصت کا سبب بن جاتے ہیں, ورنہ یہ کہ اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. یہاں سورت یاسین میں کیوں کہا کہ لتم ذرا قوم ماؤں ذرا آبا ہوں قوم واقل ہوں, کہ وہ آبا و اجداد کی غفلت نے چین توڑ دیا تھا بیچ میں, اب تم کیا کرو اس کو پھر سے اصل سے جوڑ کے آگے لے چلو. بعض وقت انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے, لیکن مرتے وقت ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ جس کے اثرات آئندہ نسلوں کو بڑے خراب ہوتے ہیں. اسی لیے اس کی سزا بہت زیادہ ہے کہ انسان, ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت سے ایک بالشت بس قریب ہوتا ہے مرتے وقت, لیکن جاتے جاتے غلط وصیت کر کے لوگوں کی زندگی جہنم کر جاتا, اور وہ جنت میں جاتے جاتے جہنم میں جا پڑتا ہے غلط وصیت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ بہن بھائی آپس میں کٹ جاتے ہیں, قطع رحمی ہوتے, لا يدخل الجنة قاطع الرحم, رشتوں کو کاٹنے والا تو یہ سبب بن گیا رشتے کاٹنے والا. اسی طرح دوسرے اعمال, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کی حالت میں جب تک آپ ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, اور عام حالات میں اور ہوتی. ایک آپ کے عمل کا خود آپ کی ذات پر بھی کنفیشن پڑ گیا نا. جب قیامت میں یہ اسکرین کھلے گی سب کے آگے تو بہت شرمندگی ہوگی. اس سے پہلے بھی ہم اپنا ڈیلی سیلف انالیسس خود احتسابی شروع کریں, اور اپنے اعمال کی, یعنی صرف ڈیلی نہیں بلکہ پچھلی ساری زندگی کو بھی ذرا پرکھ لیں کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں, اور اس پر اس کا توڑ کیسے کرنا ہے, مداوا کیسے کرنا ہے. کمنٹر, اس آیت کو پڑھ کر مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے مجھے آئینہ دکھا دیا, اپنی حقیقت کو دیکھو, آج تک دنیاوی معاملات کے لیے امپریشن کی کیسی کیسی فکر کی، لیکن آخرت میں پڑھنے والے امپریشن کی کبھی فکر ہی نہیں کی. وہ مارکس جو اللہ نے مجھے دینے ہیں میں ان کی فکر ہی نہیں کرتی، یہ سوچا ہی نہیں کہ ان کی چیکنگ کتنی سخت ہوگی. کاش یہ احساس سب میں جاگ جائے تاکہ ہم اپنے اعمال کو کرنے سے پہلے بھی پرکھ لیں کہ ان کا درجہ کس جگہ پر ہوگا. ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی مووی چلائیں گے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی. ایک اور کمنٹ ہے، سب سے بہترین اثر جو ہم زمین پہ چھوڑ سکتے ہیں وہ سجدوں کے نشان ہیں. مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جب بالکل ایک ڈفرینٹ جگہ پر نماز پڑھنے کا موقع ملے. مثلا ہائکنگ پہ گئے تو جہاں جہاں نماز کا وقت آیا وہاں نماز پڑھی اور آثار سجدوں کی شکل میں، پیشانیوں کے نشان کی شکل میں چھوڑتے گئے. اور وہ مٹی پہ نظر بھی تو آتے ہیں نا، کہتے ہیں میری مٹی پہ نظر آج مغرب نے رکھی ہے، کہتے ہیں کہ اس میں کینسر کی دوا ہے. کہہ دو جس مٹی پہ سجدوں کے نشان ہوں میرے رب کے فضل سے ہر مرض کی شفا ہے. ان کا سوال بہت اہم ہے کہ کیا جو اعمال انسان نے کر لیے اور اس کے پرنٹس لگ گئے اب کیا وہ ریورسیبل ہیں کہ نہیں، مٹ سکتے ہیں کہ نہیں؟ توبہ مٹا سکتی ہے نمبر ایک. دوسرے یہ ان الحسنات یذھبن السیئات، یعنی مثلا ایک شخص پہلے ایک بڑے غلط کام میں انوالو رہا اور اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے جو کیا غلط کیا اور میری پکڑ ہو سکتی ہے اس پر، اگر اس کو واقعی احساس ہوا اور اس کے بعد اس نے اپنی اسی صلاحیت کو اسی چیز کو ایک اچھے کام میں استعمال کیا اور اس نے محنت کی تو ہو سکتا ہے. مثلا یوسف اسلام، یوسف اسلام سے پہلے کیا تھا؟ کیش ٹیونز. اس وقت وہ پاپ سنگر تھا اور دنیا بھر میں اس کے جو اثرات تھے وہ بہت بہت پھیلے. جب اسلام لایا تو اس پہ اس بات کی بہت پریشانی ہوئی کہ وہ جو میں کر چکا ہوں وہ تو ابھی تک چل رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ پھر اس کو یہی بتایا گیا کہ اب اسی صلاحیت کو استعمال کرو اسلام کے لیے، اور اگر اتنی ہی محنت کی اور کوشش کی اور ایک اچھائی کو پھیلایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے سب کو مٹا دے. ان الحسنات یذھبن السیئات. ایک اور سوال ہے ذرا ڈفرینٹ طرح کا، کہ اگر ہمارے کسی نیک عمل سے مثلا سر پہ دوپٹہ دیکھ کے چڑھ جائے تو اس کا کیا کریں؟ یعنی یہ بھی تو اچھا امپریشن نہیں پڑا نا دین کا. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ دن کیوں آئے کہ لوگ اس کو دیکھ کے چڑھنے لگے؟ دوپٹہ ایک سمبل ہے نا، ایک نشان ہے، ایک علامت ہے. لوگ جب اس میں کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک امپریشن رکھتے ہیں. وہ امپریشن کیسے بنا؟ اگر اس کے بننے میں کوئی خرابی ہو گئی تو خرابی دور کر دے، یہ نہیں کہ وہ نشان ہی اڑا دے. کبھی آپ نے نہیں کیا کہ اگر آپ کے چہرے کو دیکھ کر کسی کو غصہ آتا تو آپ کہیں ڈانٹتے ہیں کوئی اس کو تاکہ میرا امپریشن ٹھیک ہو جائے؟ تو دین کے احکام بھی کاٹ پھینکنے سے امپریشن نہیں ٹھیک ہوتا، اصلاح کی ضرورت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
اب آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر تو سورت مکی ہے، کفار سے متعلق ہے، اصل معنی اس کا وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن پاک صرف مکہ والوں کے لیے نہیں تھا، قرآن پاک ہم سب کے لیے بھی ہے، اس کتاب سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانا ہے، لہذا اس کو اگر ہم اپنے سے ریلیٹ کریں تو اس کا معنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی قسم کھا رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے اور سیدھے رستے پر ہیں، تو جس شخص کو سیدھے رستے کی تلاش ہے وہ ان دو چیزوں کے بغیر سیدھا رستہ نہیں پا سکتا، نمبر ایک اللہ کی کتاب اور نمبر دو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی یہ چاہتا ہو کہ سیدھے رستے پہ چلے، اور سیدھے رستے پہ چلنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سیدھے رستے پر چل کر ہی انسان صحیح منزل تک پہنچ سکتا ہے، مثلاً آپ کو اگر کسی کے گھر جانا ہے، کسی ہاسپٹل جانا ہے، کسی خاص شہر جانا ہے، تو اگر آپ سیدھا رستہ اختیار نہیں کریں گے، صحیح طریقے پر سفر نہیں کریں گے، تو آپ صرف ادھر ادھر ہی گھوم کر واپس آ جائیں گے، ہاں سارا دن سفر کرتے رہے، اگر آپ کے پاس ہاسپٹل کا ایڈریس ہی نہیں اور آپ نے ہاسپٹل جانے کے لیے وہ راستہ نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا، اس کے اپوزٹ راستہ اختیار کر لیا، آپ بلا ہاسپٹل کیسے پہنچ سکتے؟ بالکل اسی طرح اگر میں اور آپ زندگی گزارنے کا طریقہ وہ نہیں اختیار کرتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو پھر جنت تک پہنچنا مشکل ہوگا، کیونکہ جنت تک پہنچنے کا راستہ قرآن اور سنت سے ہی گزرتا ہے، خواہشات پر مبنی راستہ انسان کو صحیح منزل تک نہیں پہنچا سکتا، اگر کوئی ایسا سمجھتا تو یہ اس کی بھول ہے، اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ کون سا اختیار کر رکھا ہے، وہ جو ہمارے آبا و اجداد کا تھا، وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے، وہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ جو معاشرے میں ان ہے، جو اس وقت دنیا کا رواج ہے، فیشن ہے، کیا ان طریقوں کو اختیار کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے اور صحیح منزل پہ پہنچ سکتے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر رسول ہیں، کوئی ان کی رسالت میں شک نہ کرے، آپ سیدھے رستے پر تھے، اور یہ قرآن آپ نے خود نہیں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا تھا، جو زبردست بھی اور رحم فرمانے والا بھی ہے. تو گویا جو سیدھے رستے پر جانا چاہے اس کے لیے ان دو چیزوں کو تھامنا ضروری. پھر اگلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے ساتھ کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے ہیں تو وہ غافل ہو گئے. ہم اس بات کو اپنے لیے بھی لے سکتے ہیں. کس طرح؟ ہم نے اس کتاب کو نہیں پڑھا، اس کو پڑھے بغیر ہم نے کیا کیا؟ اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کو فالو کیا، اور آبا و اجداد کے طریقے کیا تھے؟ وہ بھی ان کی اپنی مرضی کے رسم و رواج کے، اپنی دل پسند طریقے، انہوں نے بھی قرآن نہیں پڑھا تھا. تو جب ہمارے والدین نے بھی قرآن نہیں پڑھا، ہم نے بھی نہیں پڑھا، تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے تاکہ ہم سب کو غفلت کی نیند سے جگائے، صحیح رستے پر لائے، اور ہم ماں باپ کا طریقہ چھوڑ کر اس قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ اختیار کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر. لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اس لیے فرمایا لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. بہت سے لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ شیطان کی پیروی میں آسانی محسوس کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، ہمیں تم گمراہ سمجھتے ہو، ہماری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنا شروع کریں؟ اور اس کی بنیادی وجہ تکبر ہوتی ہے، اور اس تکبر کی دو علامتیں، ایک ہے اس طرح سر اٹھا کے رہنا، سر اٹھانا کس بات کی علامت ہوتی؟ کہ میں بڑی چیز ہوں. اب دیکھیں کہ انسان کے جو رویے ہوتے ہیں، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، انسان کا جو طرز عمل ہوتا ہے، وہ اس کے جسچر سے نمایاں ہوتا ہے. وہ بیٹھتا کیسے ہے، وہ بات کیسے کرتا ہے، بات کرتے وقت اس کا سر کس انداز میں اٹھتا ہے، وہ دیکھتا کہاں ہے. یعنی کسی بھی انسان کی شخصیت کو آپ کیسے پرکھتے ہیں کہ اس کے بات کرنے کا انداز کیا ہے، کیا بات کرتے وقت سر جھکتا ہے یا اٹھتا ہے. اور اس پر ہم سب اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، کہ ایسا تو نہیں کہ بات کرتے کرتے ہمارا سر اوپر چلا جاتا ہو. یعنی عام روزمرہ زندگی میں بھی بات کرتے وقت چھوڑی کا اٹھنا کس بات کی علامت ہے؟ تکبر کی. انکانشیسلی ہم اس انداز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اندر کچھ خیال ایسے ہوتے ہیں نا اپنے بارے میں کہ وہ ہماری گفتگو میں ظاہر ہونے لگتے ہیں. لہذا جو شخص سر اٹھا کر بات کرے تو نتیجہ کیا ہوگا، وہ نیچے نہیں دیکھ سکے گا، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، اپنی غلطیاں نہیں پہچان سکے گا، اپنے آپ کو انالائز نہیں کر سکے گا. جب ہم خود کو پہچانے ہی نہ کہ ہماری غلطی کیا کیا ہے، اپنی غلطی دیکھے ہی نہ، اپنی غلطی مانے ہی نہ، تو اصلاح کیسے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد یہ کہ انسان اپنے خول میں بند ہو جائے، کسی کی بھی نہ سننا چاہے، سب کو رد کر دے، چھوڑ دو مجھے، میں اپنے اون پہ رہنا چاہتا ہوں، اپنی دنیا الگ بسانا چاہتا ہوں، نہ کسی کے ساتھ ملنا ملانا، نہ بات چیت، نہ کچھ، سب دنیا کو غلط سمجھنا، صرف اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا، یہ بھی تکبر کا ایک رویہ ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، کیا میں بتاؤں تم کو کہ قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے قریب کون لوگ ہوں گے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میرے قریب کون لوگ ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ المعتعون اکنافن، کندھے جھکا کے رکھنے والے، یعنی عاجز مزاج. کندھے جھکانا عاجزی کی علامت ہے، جیسے وقت لہما جناح الذل من الرحمہ، کہ ماں باپ کے لیے عاجزی کے کندھے جھکا کے رکھو، یعنی ان کے سامنے تکبر نہ کرو، سر مت اٹھاؤ. ہمبلنس تمہارے رویے سے بھی ظاہر ہو، تمہارے جسٹس سے بھی ظاہر ہو. تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوں گے جن کے اندر عاجزی ہوگی. الذین یألفون ویؤلفون، وہ جو لوگوں سے محبت کرتے اور لوگ ان سے محبت کرتے. یہ نہیں کہ کسی ایک آدمی سے محبت کرتے اور کوئی ایک آدمی سے محبت کرتا، نہیں، وہ سب کے ساتھ خیر خواہی برتتے ہیں اور سب کے دلوں میں پھر ان کی قدر ہوتی. مل جل کے رہنے والے، اور مل جل کے وہی رہ سکتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف اٹھا سکتے ہوں اور تکلیف اٹھا کے معاف کرنا جانتے ہوں. کیونکہ جہاں بھی برتن اکٹھے ہوں گے نا، ضرور ٹکرائیں گے اور کوئی نہ کوئی ٹوٹ بھی جائے گا. تو جب ہم لوگوں کے اندر رہتے ہیں نا، گھل مل کے رہتے ہیں، کبھی کسی کی بات سے تکلیف پہنچتی، کبھی کسی کی طرف سے کوئی اذیت ہوتی، کبھی کچھ ہوتا، کبھی کچھ ہوتی، یہ سب چلتا رہتا ہے. تو وہ شخص جو لوگوں کی اذیتیں اٹھا کے پھر ان کے بیچ میں رہتا، ان کے اندر رہتا ہے، بھلائی اسی میں ہے. اور یہ بہت آسان ہے کہ آپ سب سے ناراض ہو کے صرف اپنے آپ میں رہے. اس لیے وہ شخص جو سر اٹھائے ہو، جو اپنے آپ کو، اپنی غلطی کو نہ دیکھے، اور وہ شخص جو اپنے خول میں بند ہو، دوسرے انسانوں سے کوئی تعلق نہ رکھے، ایسا شخص پھر حقیقت کو نہیں پا سکتا. قوم لا یبصرون، انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا. ایسے لوگوں کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ وسواؤن علیہم، برابر ہے ان پر. اانذرتہم ام لم تنذرہم، ہاں تم انہیں ڈراؤ، خبردار کرو، سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، وڈن فیسز ہیں، گویا آپ کسی دیوار سے بات کر رہے ہیں، کسی انسان سے نہیں، پتھر سے بات کر رہے ہیں. ایسے لوگ حق بات سن کر اسے اپنے لیے نہیں سمجھتے، وہ اسے دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں. اس لیے قوم لا یؤمنون، وہ مانے گئی نہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو صرف اس کو خبردار کر سکتے ہیں، آپ تو صرف اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرنا چاہے، جو حق بات سنے اور اس کو مان لے، قبول کرے اور عمل کر لے، اور دن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ کر کس کی ضرورت ہوگی کہ وہ اللہ سے نہ ڈرے اور نہ جھک جائے، لیکن اصل کمال اس کا ہے جو بن دیکھے اس طرح ڈرے جیسے کوئی دیکھ کے ڈرتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے اور بہت عزت والا اجر ہے اس کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں، آپ حق بات پہنچاتے رہیں، خیر کی بات بتاتے رہیں، لوگوں کے دل ہمارے ہاتھ میں ہیں، معلوم نہیں کس دن کس کو ہدایت ہو جائے، اس لیے ان کے رویوں پہ صبر سے کام لیں. اور اس میں ہر دین کا کام کرنے والے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہ نہیں ایک دفعہ کسی کو بات بتائی، اس نے نہیں سنی، نہیں سمجھی، تو پھر تکبر سے اس سے منہ پھیر لے اور کہہ لیں اس کو تو سمجھ آنی نہیں، اس نے تو کبھی مان نہیں لے. نہیں، صبر سے کام لے. بعض اوقات ایسا تھا نا، ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، ایک دو دفعہ کہتے نہیں مانتے، ہم کہتے وہ نہیں سنتے اور مایوس ہونے لگتے. مایوس نہ ہو، دل اللہ کے ہاتھ ہے، معلوم نہیں کس وقت اللہ کس مردہ دل میں زندگی ڈال دے اور بات اثر کر جائے، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں نا، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اس لیے مائیں ہوں تو اپنے بچوں کو سمجھانے میں، یا آپ استاد ہیں تو شاگردوں کو سمجھانے میں، مبلغ ہیں تو تبلیغ کرنے میں صبر اور حوصلے سے کام لیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، اور پھر سب کے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں، جو پیچھے اپنے امپریشنز چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے.